السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں منگل کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ جنوبی ایشیا،
پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد پر کشیدگی، پاکستان کا اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ سے احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان سے یہ رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملکہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک اور ڈرون حملہ، کم از کم 6 مشتبہ شدت پسند ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ کوبانی شہر پر اسلامک اسٹیٹ کے قبضے کے خلاف شہر کا دفاع کرنے والے کردوں کی مدد کی فوری ضرورت ہے، ورنہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف وہ مزید لڑائی جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھارت سرحد پر دونوں ملکوں کی جانب سے فوجی جھڑپ پر پاکستان بھارت سے شدید احتجاج کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت کے مطابق بھارت کی یہ کارروائی بلا اشتعال تھی۔ امریکہ نے بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان ان تازہ جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات محمد اشتیاق سے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے بھارت کی جانب سے مبینہ بلا اشتعال فائرنگ پر اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق، اقوام متحدہ کا فوجی مبصر گروپ پاکستان اور بھارت میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گا۔ ادھر پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سرتاج عزیز نے بیان میں بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی پر عمل کرے اور امن و امان کو بحال کرنے میں مدد کرے۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم نواز شریف کی حکومت حت الامکان تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پاکستان نے بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ بیان کے مطابق بھارت کی جانب سے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کی اچانک منسوخی سے پاکستان کی طرف سے امن کی کوششوں کو دھچکا لگا۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو بھی امن و امان یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی کی نگرانی میں اپنا ضروری کردار ادا کرنا چاہیے۔ ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک سرحدی ضلع سیالکوٹ میں بھارت کی سرحد کے قریب چاروا سیکٹر میں منگل کو بھی فائرنگ کی اطلاعات ملی، جن میں مزید 3 پاکستانی زخمی ہو گئے، جبکہ کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے 4 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ اس سے قبل اتوار کو سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے 4 پاکستانی جبکہ 4 بھارتی شہری بتائے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان نے فائر بندی کی ان خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت پر زور دیا تھا۔ پیر کی شب پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں ورکنگ باؤنڈری کے قریب چاروا سیکٹر پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے اس پر بھارت سے احتجاج بھی کیا گیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے اس کے 4 شہریوں میں 2 بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے سفارتی ذرائع سے اس واقعے پر احتجاج کے علاوہ زور دیا کہ بھارت فائر بندی کی خلاف ورزی بند کرے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اکتوبر کے مہینے میں بھارتی فورسز کی جانب سے سرحد پر فائر بندی کی 6 خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اس سے قبل بھی فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے، جس میں دونوں جانب سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ 2003 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے متنازع علاقے کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس پر بیشتر وقت دونوں جانب سے عمل درآمد کیا جاتا رہا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ اپنائی جائے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے منگل کو روزانہ اخباری بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ان سے معلوم کیا گیا تھا کہ ایسے میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر کشیدگی میں اضافے کی اطلاعات آ رہی ہیں، تناؤ میں کمی لانے کے لیے کیا امریکہ افریقین سے رابطے میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک میں سفارت خانے کی سطح پر امریکہ کی قابل قدر موجودگی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر جناب مسعود خان نے لائن آف کنٹرول پر موجودہ کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کشیدگی بڑھتی چلی گئی تو بقول ان کے علاقے کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ ہماری ساتھی بہزت جیلانی کو نیو یارک سے ٹیلی فون پر ایک انٹرویو میں سفیر مسعود خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ وسیع تر موضوعات پر مکالمہ کریں جن میں سر فہرست مسئلہ کشمیر ہے۔ تفصیلات کچھ ان کی انٹرویو سے اقتباس میں۔
اچھا سر، ایک بہت آج جو اہم سوال ہے، پاکستان اور بھارت کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی اطلاعات پر امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور یہ پیر کے روز پریس بریفنگ ہوئی تو ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین سیاکی نے کہا کہ فائرنگ کے واقعے میں پر امریکہ کو تشویش ہے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ضروری ہے اور مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے بارے میں امریکہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ ایمبیسیڈر مسعود خان صاحب، اس سلسلے میں پاکستان مشن کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم نواز شریف دلی گئے تھے، اس وقت دونوں وزرائے اعظم کے درمیان طے ہوا تھا کہ فارن سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہوں گے، لیکن ہندوستان نے بدقسمتی سے ان مذاکرات کو یک طرفہ منسوخ کر دیا، جس سے ہمیں بےحد مایوسی ہوئی۔ اس امر کا ذکر وزیر اعظم نے یہاں کی جنرل اسمبلی میں بھی کیا تھا جب وہ یہاں کی بین الاقوامی برادری سے خطاب کر رہے تھے۔ ابھی جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کے اوپر کشیدگی، یہ باعث تشویش ہے۔ یہ آج ہم نے جنرل اسمبلی کو دوبارہ ایک مرتبہ بتایا ہے کہ ان حملوں کو روکنا چاہیے اور صورت حال کو سنبھالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی تو یہ بہت ہی علاقے کے امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، بیانات کے ذریعے نہیں کیے جاتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک، ہندوستان اور پاکستان، کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ وہ بیٹھیں اور مکالمہ کریں اور تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کریں، وہ موضوعات جو مشکل ہیں، جو زیادہ سوچ بچار چاہتے ہیں اور جو ایک قسم کی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سر فہرست مسئلہ کشمیر ہے، اور اس مسئلے کو ہمیں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے ذریعے حل کرنا ہوگا، اور دوسرے معاملات بھی ہیں جنہیں بات چیت سے، گفت و شنید سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو مفر نہیں کہ ہمارا جس راستے سے ہم امن تلاش کریں گے وہ صرف مذاکرات کا ہی راستہ ہے، اور اس کے لیے پاکستان ہر وقت تیار رہتا ہے۔
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر مسعود خان، ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کی طرف سے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں نیو یارک سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی ہے اور حالیہ فائرنگ کے تبادلے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ پروگرام آج کے موضوع میں ہم نے پاکستان اور بھارت کے تجزیہ کاروں سے بات کی۔ ڈاکٹر قمر مترا چنائے سے سوال تھا کہ سرحدوں پر فائرنگ کے واقعات گاہے گاہے ہوتے رہتے تھے، آپ کے خیال میں دونوں ملکوں نے صورتحال کو روکنے کے لیے کیا کافی اقدام کر رکھے ہیں؟ ڈاکٹر چنائے نے میزبان بیجا جلانی کو بتایا۔
نہیں، وہ بالکل کافی نہیں ہے، اور ایک دکھ کی بات ہے کہ ایک جو مدعا ہے کشمیر کا، وہ پہلے ہندوستانی نیشنلزم کا شکار تھا، اب وہ پاکستان نیشنلزم کا شکار ہے۔ تو دونوں ملک چاہتے ہیں کہ کشمیری ان کے ساتھ ہو، بنا کشمیری عوام سے بات کر کے اور وہ پتہ لگانے کی ان کو کیا چاہیے۔ ہم اس کو کچھ حد تک قابو میں رکھیں گے، جہاں تک نقصان ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ پونچھ میں جہاں کشمیری رہتے ہیں وہاں ایک 12 سال کی لڑکی ماری گئی فائرنگ میں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پولیٹیکل پرابلم ہے، نیشنلزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ امریکہ کو جو وہ مدد کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، وہ انٹروین کرے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ دوستی اور سول بیہیویئر کے طرف بڑھے۔ نہیں تو کبھی بھی کچھ آؤٹ بریک ہو گیا بارڈر پہ تو اور لوگ زخمی ہو سکتے، اور لوگ مر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے عواموں کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص موٹی کارن بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے رویہ کریں۔
اچھا ایک اور کوئک کامنٹ کرتے چاہیے، دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے؟
مجھے لگتا ہے کہ سب سے ضروری معاملہ یہ ہے کہ ایک 10 کلومیٹر کا ڈی ملٹرائز بارڈر کیا جائے، 5 کلومیٹر پاکستان کا، 5 کلومیٹر کا بھارت، اور وہاں سے کیبل رینجرز اور بی ایس ایف گارڈنگ کے لیے کہ کوئی کراس نہ کرے وہ ہو، مگر فوج اور فوج کی ہیوی آرٹلری اور یدی آرمڈ کارز وغیرہ اس کو ہٹایا جائے وہ 10 کلومیٹر کے زون سے. دقت ایک یہ ہے کہ یہ یو این کا پلان تھا، پھر بھارت نے اس کو خارج کر دیا، کہا کہ نہیں ہمیں یو این مانیٹرز کی ضرورت نہیں ہے. مگر کوئی کچھ تو مانیٹرز وہاں ہونے پڑیں گے. یدی ڈی ایسکلیشن کی طرف ہم لوگ نہیں بڑھیں گے اور کیول دوسرے کے آروپ اور دوسری کی شکایت کرے تو ڈی ایسکلیشن نہیں ہوگا اور لوگ مرتے رہیں گے کراس بارڈر فائرنگ میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر چنائے. اب ہم بات کرتے ہیں محسن ظہیر صاحب سے. محسن ظہیر صاحب، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خطے میں امن و امان کے قیام سے جڑا ہوا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بالخصوص اور خطے میں بالعموم امن و امان قائم کرنے کے لیے امریکہ کس طرح سے اپنا قائدانہ رول ادا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر چنائے نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے مدد کرے.
دیکھیں، امریکہ کو ہمیشہ پاکستان کی جانب سے اور مختلف حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا اور زور دیا گیا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے جو مابین کشمیر میں جو دیگر تنازعات ہیں اس کے حل میں اپنا کردار ادا کرے. اور امریکہ میں گزشتہ کئی سالوں سے مختلف انتظامیہ جو آئیں ان سب کا ایک ہی موقف رہا اور مشترکہ موقف رہا کہ امریکہ کسی بھی صورت میں یہ کردار ادا نہیں کر سکتا، تاہم وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. اور امریکہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو فیسیلیٹیشن ہے وقتاً فوقتاً وہ اپنا کردار ادا کرتا رہا. اب بھی امریکہ کی جانب سے جو کل جین ساکی کا جو آپ نے ریفرنس دیا، انہوں نے جو تشویش کا اظہار کیا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں لائن آف کنٹرول پر وائلیشن کے جو ہے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے. اور اگر آپ سٹیٹسٹک دیکھیں تو 2010 سے 2014 کے درمیان یہ سینکڑوں بار ایسے واقعات رپورٹ ہوئے، اور بالخصوص پچھلے ایک سال میں بڑی تعداد میں یہ واقعات جو ہیں یہ رپورٹس ہوئے. لہذا امریکہ کی جو تشویش ہے وہ لازمی طور پر ایک نیچرل تشویش ہے امریکہ کے لیے. پاکستان بھی ایک اہم ملک کی اس وقت حیثیت رکھتا ہے، پاکستان کا ایک اہم رول ہے انڈیا کے ساتھ. امریکہ کے اکنامک اور اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں وہ ہر نئی انتظامیہ کے دور میں وہ وسعت اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں فیسیلیٹیشن کا جو اپنا رول ہے، اور وہ رول جو ہے وہ انڈیا کے لیے بھی کسی حد تک قابل قبول ہے، اس کو جس حد تک ممکن ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے. یہ عالمی امن کے لیے بھی اور امریکہ کے اپنے مفاد کے لیے بھی ضروری ہے.
بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ کے قبضے کے خلاف شہر کا دفاع کرنے والے کرد اس مرحلے کے بہت قریب ہیں جب وہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ساتھ مزید لڑائی جاری رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے. سٹیفن دی مستورا نے منگل کے روز کہا کہ کرد اسلامک اسٹیٹ کے ٹینکوں اور مارٹر گولوں کے خلاف عام استعمال کا اسلحہ استعمال کر رہی ہیں. مستورا نے کہا کہ کرد بڑے حوصلے کے ساتھ مصروف جنگ ہے، لیکن بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے. ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ کوبانی کے نزدیک اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف اس کی مہم، جسے عین العرب کا نام دیا گیا ہے، بہت کامیاب رہی ہے. جنوب مشرقی ترکی میں کردوں کی حمایت میں ہونے والے احتجاج میں ایک شخص اس وقت طلاق ہو گیا جب پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں. مظاہرین اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ترکی کی جانب سے کوئی اقدام نہ اٹھائے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. شام اور روس کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بین الاقوامی اتحاد مزید مؤثر ہو سکتا ہے اگر شام کے صدر بشار الاسد کو بھی اس میں شامل کیا جائے. لیکن محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسکاٹ سٹرنز کے مطابق اوباما انتظامیہ پرعزم ہے کہ وہ دمشق کے خلاف اپنی لڑائی کو داعش کے خلاف جنگ سے دور رکھے گی. تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں. امریکہ کے حکام کا کہنا ہے کہ شام کے اندر داعش کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی کارروائی کے لیے وہ دمشق کو اپنے اہداف کے بارے میں پیش کی اطلاع نہیں دیتے۔ حکام نے شام کی فورسز کو خبردار کیا ہے کہ وہ اتحاد کے جنگی جہازوں کے ساتھ نہ الجھیں۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے کہا ہے کہ اگر بذات خود شامیوں کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی تو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف، جسے آئی ایس آئی ایس یا آئی ایس آئی ایل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کارروائی آسان ہوتی۔ مترجم کی مدد سے وہ خواتین و حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایسے میں متحد ہو جائیں اور دنیا بھر کو جن دہشت گرد نظریات کا سامنا ہے ان کا مقابلہ کریں؟ کیا یہ سچ بولنے کا وقت نہیں ہے کہ آئی ایس، النصرہ اور القاعدہ کے ساتھ منسلک تنظیمیں صرف عراق اور شام کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ امریکہ اور یورپ سے شروعات کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گی جہاں تک یہ جا سکتی ہیں؟ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی کہا ہے کہ شام کو اتحاد سے باہر رکھنا غیر قانونی اور غیر سود بند ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کو ایسی کوششوں اور سرگرمیوں سے باہر رکھنا جو اس کی سرزمین پر رونما ہو رہی ہیں نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے بلکہ اس سے ان کوششوں کی افادیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تھے سرگئی لاروف کے الفاظ۔ اس سوال پر کہ شام کے صدر بشار الاسد کو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی نے کہا ہے کہ صدر اسد خود مسئلے کا حصہ ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اسد حکومت اپنے ہی لوگوں پر بم برسا رہی ہے اور بلا امتیاز بیرل بم استعمال کر رہی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں جہاں خواتین اور بچے روٹی کے لیے قطاریں بنا کر کھڑے ہیں۔ شام کی حکومت انہی علاقوں میں حملے کر رہی ہے، لہٰذا آئی ایس سے نمٹنے میں ہماری سوچ اور ان کی فوجی کوششوں میں بڑا فرق ہے۔ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد میں ترکی اور سعودی عرب جیسے ممالک بھی شامل ہیں جو دمشق میں حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی فکر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اقدامات سے اسد حکومت کی فورسز پر سے دباؤ کم ہو جائے گا۔ تاہم امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر اکبر احمد کہتے ہیں کہ فضائی حملوں میں جتنی طوالت آئے گی اس بات کے امکان پیدا ہوں گے کہ زمین پر شام کی حکومت کے ساتھ کسی حد تک تعاون کی فضا پیدا کی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر گیند صدر باراک اوباما کے کورٹ میں آ جائے گی۔ انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ آئی ایس کے خلاف متحدہ محاذ کے لیے صدر اسد کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں دو برائیوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ تاہم اکبر احمد کے خیال میں اس چیز کا فائدہ صدر اسد کو پہنچے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایک ایسے وقت میں جب اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو عراقی شہریوں کو مسلسل دہشت زدہ کر رہے ہیں، اقوام متحدہ نے انتباہ کیا کہ وہ ان تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جو ملک میں جاری تشدد کے سبب بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
عراق میں اقوام متحدہ کے فلاحی امداد سے متعلق رابطہ کار کیون کینیڈی نے منگل کو بتایا کہ اس وقت جبکہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو مغربی صوبے انبار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لڑائی کے نتیجے میں 40,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 9 ماہ کے عرصے میں 8,60,000 لوگ فرار ہو کر کردستان کے علاقے میں چلے گئے ہیں، اور بدامنی کے سبب ہزاروں کی تعداد میں لوگ عراق اور شام میں بے گھر ہوئے ہیں۔ اب یہ تعداد بڑھ کر 18 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ کار کینیڈی نے اربل سے ویڈیو لنک کے ذریعے اخبار نویسوں سے کہا کہ بڑھتے ہوئے انسانی بحران کو روکنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر دنیا بھر کی توجہ عراق اور اس خطے میں سیکیورٹی کی گمبھیر صورتحال پر مرکوز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی بحران کی صورتحال اس کی مستحق ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ کینیڈی نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے ساجے داروں کو 3 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، یعنی یہ کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ وہ عراق میں 1500 مقامات پر بکھرے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ علاقے حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ان کے لیے پناہ گاہوں کی بہت کمی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عراق کے بالائی مقامات پر ہیں جہاں انہیں شدید سردی کا سامنا ہوگا۔
ہم ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جب تک ہم انہیں پناہ گاہیں اور سردی کے موسم گزارنے کے لیے ضروری اشیاء فراہم نہیں کرتے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج ان افراد کو مدد فراہم کرنا ہوگا جو اندرون ملک بے گھر ہوئے ہیں۔ کینیڈی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پاس اس وقت تقریباً 30 کروڑ ڈالرز کی کمی ہے اور تقریباً 166,000 لوگوں کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بے گھر لوگ پلوں کے نیچے اور کچھ کھلے مقامات پر رہ رہے ہیں، جن کے لیے سردی شروع ہونے سے پہلے گھروں کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے عراق اور شام کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مسٹر بان کو شام کے شمالی شہر کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے جارحانہ حملوں کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں بے گھر لوگوں نے ترکی کی سرحد پر پناہ لی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس سرحدی شہر پر شدید لڑائی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں شامی کرد جنگجو دہشت گردوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ امریکی قیادت میں فضائی حملوں میں شدت کے باوجود اس علاقے پر جنگجوؤں کا قبضہ اب ہونے ہی والا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ 972
کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
امراض پر قابو پانے کے امریکی مراکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ افریقہ میں ایبولا کے خلاف جنگ طویل اور مشکل ہوگی، تاہم انہوں نے کہا کہ مرض کے خلاف کچھ پیش رفت کے اشارے مل رہے ہیں۔ اٹلانٹا میں میڈیکل بریفنگ کے دوران ڈاکٹر تھامس فریڈن نے کہا کہ اس پیش رفت میں بہتر تربیت، وائرس کے بارے میں زیادہ سوجھ بوجھ، محفوظ پریکٹسز بشمول متاثرہ متوفی کی تدفین کے۔ فریڈن نے کہا کہ نائجیریا میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا اور جمہوریہ کانگو میں ایبولا پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وائرس ایبولا سیرالون، لائبیریا اور گنی کی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اس وائرس کے سبب اب تک 3500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں متاثر ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وائرس مغربی افریقہ میں معیشت پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایبولا مرض کو امریکہ میں پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ مغربی افریقہ میں اس مرض سے سیرالون سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین اور سیرالون سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈن بیریز کی رپورٹوں کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ امریکہ میں ایبولا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نئے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ پیر کے روز قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایک ملاقات میں مسٹر اوباما نے کہا کہ حکام مغربی افریقہ اور امریکہ بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر مسافروں کی اضافی اسکریننگ کے پروٹوکول پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی سرزمین پر ایبولا کے پہلے تصدیق شدہ کیس کے جواب میں اضافی احتیاطی تدابیر اٹھائی جا رہی ہیں۔ تھامس ایرک ڈنکن گزشتہ ماہ لائبیریا سے امریکہ پہنچے۔ وہ ڈیلس ٹیکساس کے ایک ہسپتال میں ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔
We have learned some lessons though in terms of what happened in Dallas. We don't have a lot of margin for error. The procedures and
امریکی صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم نے ان واقعات سے کچھ سیکھا ہے، لیکن ڈیلس میں جو کچھ ہوا، ہمارے پاس غلطیوں کے لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ جو طریقہ کار یا پروٹوکول لاگو کیے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے جس چیز پر تبادلہ خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہسپتالوں، کلینکوں اور کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر مریض پہلے آئے تو جن طبی اہلکاروں کا اس سے رابطہ ہو وہ یہ جانتے ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور تمام لاگو کیے گئے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ مسٹر اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایبولا کے مرض کے پھیلاؤ کا امکان بہت ہی کم ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑی آبادی والے ملک اس مرض سے نمٹنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر رہے۔
I'll be very honest with you, although we have seen great interest on the part of the international community.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمانداری سے کہوں گا کہ اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی نے اس کے خلاف اقدامات کے لیے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیگر ملکوں نے اس سے نمٹنے کے لیے جارحانہ اقدام اٹھایا ہو، جیسا کہ انہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اقوام متحدہ میں بھی کہا تھا اور اب میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہی وہ مشکل گھڑی ہے جب ہر ایک کو اقدام کرنا ہوگا اور اس مرض کے کنٹرول کے لیے ہماری فوری مدد کرنا ہوگی۔ اسی دوران لائبیریا میں ایبولا وائرس کا شکار ہونے والے امریکی صحافی کو علاج کے لیے امریکہ لایا گیا ہے۔ اشوکا موکے 5ویں امریکی ہیں جن میں ایبولا وائرس کی تشخیص کی گئی ہے۔ دوسری جانب مغربی افریقہ میں پھیلنے والے اس مرض کی سب سے زیادہ شدت سیرالیون میں دیکھنے میں آئی ہے، جہاں کے دور دراز دیہاتوں کو صرف ایک سڑک جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے واشنگٹن۔
امریکہ کے خفیہ ادارے اور دفاعی ایجنسیوں کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما گزشتہ چند برسوں کے دوران مشرق وسطی میں امریکہ کی ملٹری پالیسیز کے بارے میں اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ پہلے سی آئی اے اور پھر ڈیفنس کے شعبے کی قیادت کرنے والے لیون پینیٹا نے منگل کو شائع ہونے والی اپنی کتاب ورتھی فائٹس اے میموری آف لیڈرشپ ان وار اینڈ پیس میں لکھا ہے کہ صدر اوباما اور ایک قائد کے جذبے سے زیادہ کسی لا پروفیسر کے منطق پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز کہا تھا کہ صدر باراک اوباما مشرق وسطی کے لیے اپنے قائدانہ کردار کو جاری رکھیں گے۔ ہانگ کانگ میں طالب علموں اور امریکی اداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی اصلاحات کے مطالبات پر اس ہفتے باضابطہ مذاکرات کے لیے ایک لائحہ عمل طے پا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایبولا وائرس کو عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور لوگوں میں پریشانی اور اضطراب کا باعث بھی ہے۔ ویسٹ افریقہ میں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران 3500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایبولا کو اس وقت بے پناہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر لوگوں کو صحت کے دوسرے امور جیسے ایچ آئی وی، تپدیک اور ملیریا جیسے امراض کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی اینیٹا پاول نے ایبولا کی وبا کے بارے میں طبی ماہرین سے بات کی اور ان کی رپورٹ ایبولا پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جسے امریکی محکمہ خارجہ سے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات بیجا جلانی سے۔
ایبولا وائرس نے لائبیریا، گنی اور سیرا لیون میں تباہی مچائی ہے، جہاں ہزاروں لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے اور ان میں سے متعدد ہلاک ہو گئے۔ وسیع پیمانے پر اس وبا کے پھیلنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک غیر معمولی ہیلتھ مشن کا اعلان کرنا پڑا، جبکہ امریکہ نے ہزاروں فوجی ویسٹ افریقہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس ساری توجہ کے باوجود ایبولا دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث بننے والا وائرس نہیں، حتیٰ کہ افریقہ میں بھی نہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او کے اندازے کے مطابق ایڈس، ٹی بی اور ملیریا کی وجہ سے روزانہ تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق یساروچ کہتے ہیں، ڈبلیو ایچ او کے ترجمان کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں وہ ڈرا دینے والی صورت ہے۔ اس کی علامات کی ابتدا بخار سے ہوتی ہے، لیکن پھر اسہال، خون کا اخراج اور قے کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اہل خانہ اور پھر صحت کے شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے بھی بے حد دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ لوگ جو علاج معالجہ کرنے والے مرکز میں نہیں، ممکن ہے وہ کہیں باہر موت کا سامنا کر رہے ہوں۔ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کو چھونا نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسے بھی واقعات ہوں جہاں مرنے والوں کی لاشیں ویسے ہی پڑی ہوں۔ ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے لوگ بے حد خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ اس سے کمیونٹی پر نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ طبی امداد فراہم کرنے والے گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر ٹام ایلمن اتفاق کرتے ہیں کہ ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ رد عمل درکار ہے۔ ڈاکٹر ایلمن کہتے ہیں کہ اس وقت ایبولا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ایچ آئی وی اور ٹی بی جیسے مہلک امراض کو بھی زیادہ توجہ دے۔ لیکن ڈاکٹر ایلمن جو اپنے ادارے کے ساؤتھ افریقہ میں میڈیکل یونٹ کی نگرانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایبولا کی وبا اگر لمبے عرصے تک رہتی ہے تو اس سے ان کی تشویش میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دور رس خطرات کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ وبا برسوں تک موجود رہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایلمن کہتے ہیں کہ اس وقت عام طور پر جو تشویش پائی جاتی ہے وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایبولا کے بارے میں عالمی سطح پر ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے اور اس کے لیے امداد فراہم کرنے میں کتنا وقت لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایچ آئی وی اور ٹی بی کے لیے فنڈنگ کم ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ باعث تشویش بات ہے بھی یہ کہ متعدد امراض کے لیے ہمارا رویہ پھر معمول کے مطابق ہوگا اور ناکافی فنڈنگ ہماری اب تک ہونے والی کامیابیوں کے حصول پر اثر انداز ہونے لگے گی۔ صحت سے متعلق اداروں کا خیال ہے کہ ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یساروچ کہتے ہیں کہ انہیں ان اثرات کے بارے میں تشویش ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ان تینوں ملکوں کے صحت کے نظام پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان یساروچ کہتے ہیں کہ موجودہ صحت کے مراکز میں صحت کا عملہ کم ہے اور ان میں سے بیشتر کو ایبولا سے بھی نمٹنا ہوتا ہے۔ ایبولا سے ہونے والی ہلاکتیں جاری ہیں اور ابھی حال ہی میں امریکہ میں بھی اس کی تشخیص ہوئی ہے، لیکن افریقہ میں طبی ماہر چاہتے ہیں کہ پالیسی ساز اس بات کو سمجھ لیں کہ ایبولا جب ایک زندگی ختم کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایچ آئی وی، ٹی بی اور ملیریا سے ہزاروں مزید ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
اور خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ وزیرستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملے میں مبینہ طور پر کم از کم 6 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ دوسرا ڈرون حملہ تھا۔ تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں منگل کو ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 6 مبینہ شدت پسند ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس قبائلی علاقے میں یہ دوسرا ڈرون حملہ تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ میزائل حملہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے شوال کے کنگر نامی گاؤں میں عسکریت پسندوں کے زیر استعمال ایک ٹھکانے پر کیا گیا۔ جس گھر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا وہ ایک مقامی طالبان کمانڈر کا بتایا جاتا ہے، لیکن فوری طور پر ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں کیونکہ جہاں یہ حملہ کیا گیا وہاں تک میڈیا کو رسائی نہیں۔ اس سے قبل پیر کی شب شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں منگروتئی کے علاقے میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 5 مبینہ جنگجو مارے گئے تھے۔ سیکیورٹی حکام اور انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب میزائل حملے میں عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے اور ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ اتوار کو بھی اسی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں 5 عسکریت پسند مارے گئے تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ازبیک جنگجو تھے۔ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج نے 15 جون سے آپریشن ضرب ازد شروع کر رکھا ہے جس میں حکام کے مطابق اب تک 1100 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں جن میں غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں۔ عسکری حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے اور دہشت گرد پسپائی کے بعد اب راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تاہم حکام کے مطابق ملک بھر میں دہشت گردوں کا پیچھا کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ پاکستان ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہتا آیا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستانی فورسز شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں مصروف ہیں اس طرح کے حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حالیہ ہفتوں میں پاکستان کی شمال میں
ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ نے پاکستان میں سرگرم عسکریت پسندوں کے درمیان راستے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ گروپ کی جانب سے اپنے آپ کو جنوبی ایشیا تک وسعت دینے کے مبینہ منصوبوں کے جواب میں پاکستانی طالبان نے بظاہر ایک کمزور سے اتحاد کی تجویز دی ہے۔ پاکستان میں سلامتی سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اسے 10 سال سے جاری انسدادی دہشت گردی کا تجربہ حاصل ہے۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے۔
حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے شمال مغربی اور افغانستان کے سرحدی صوبوں میں اسلامک اسٹیٹ کے پروپیگینڈا پمفلٹ دیکھے گئے جن کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس سے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ گروپ ایک ایسے خطے میں اپنے پاؤں پھیلانا چاہتا ہے جو پہلے ہی شدت پسند اسلامی تحریکوں کی لپیٹ میں ہے۔ امریکی اور پاکستانی عہدیدار یہ کہتے ہوئے ایسی خبروں کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے کہ یہ ذاتی حیثیت میں ایسے چند افراد کی کارستانیاں ہیں جو سوشل میڈیا سے متاثر ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان یا پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کی موجودگی کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ سلامتی سے متعلق پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں افغانستان کی سرحد سے متصل قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت اختیار کرتی فوجی کارروائیوں کا مقصد اسلامک اسٹیٹ جیسے نیٹ ورکوں کو پاکستانی طالبان میں اثر و نفوذ پیدا کرنے یا اس کی مدد کرنے سے باز رکھنا ہے۔ جلد ہی افغانستان سے غیر ملکی افواج واپس چلی جائیں گی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قومی سلامتی سے متعلق اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ہونے والے واقعات سے ملک میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیاں متاثر نہ ہوں۔ جنرل باجوا کا کہنا تھا،
ان ٹوڈیز گلوبلائزڈ ورلڈ ایوری تھنگ ہیز اے ڈومینو ایفیکٹ، اٹ کین اسپریڈ اینی ویئر۔
آج کی گلوبلائزڈ دنیا میں ہر چیز کا اثر دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں بھی پھیل سکتا ہے۔ جس خطے کے ہم باسی ہیں اس میں ہونے والے واقعات کو، بلکہ اس خطے سے باہر رونما ہونے والے واقعات پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی مناسبت سے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دہشت گرد ہمارے ملک میں دہشت گرد کاروائیاں نہ کریں اور نہ ہی ہماری سرزمین استعمال کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ کوئی کاروائی کریں۔ پاکستانی طالبان کے ایک دھڑے نے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ اتحاد کا اعلان تو کیا ہے، لیکن القاعدہ سے منسلک پاکستان مخالف تنظیم نے ایسا نہیں کیا۔ اس ہفتے پاکستانی طالبان کے مفرور لیڈر مولوی فضل اللہ نے شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کی جنگ کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان سے کہا گیا تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے گروپ کی وفاداریاں افغان طالبان کے لیڈر ملا عمر کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کو کافر قرار دے کر انہیں ہلاک نہ کریں۔ پاکستانی کالم نویس زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے عراق اور شام کی صورتحال سے فائدہ اٹھایا ہے، جہاں انتشار پھیلا ہوا ہے اور ریاستی ڈھانچہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، جس کی وجہ سے القاعدہ یا پاکستانی طالبان اپنے مذہبی نظریات مسلط کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ زاہد حسین کا کہنا تھا، القاعدہ یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور انہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستانی ریاست ابھی تک اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بلکہ القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان عام پاکستانیوں تک اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں ناکام رہی ہیں، اس لیے اگر آئسس اس ملک میں اپنے قدم بہتر طور پر جما سکی تو ہم دہشت گردی میں مزید اضافہ دیکھیں گے، لیکن وہ جو مشرق وسطی میں کرتے رہے ہیں یہاں نہیں کر سکیں گے۔ تاہم اگر کوئی پاکستانی عسکریت پسند گروپ آئسس کی چھتری تلے جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ملک میں مزید خون ریزی دیکھیں گے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف کوئی طویل المدت حکمت عملی تشکیل نہ دینے کی صورت میں پاکستان جیسے ملک اسلامک اسٹیٹ جیسی شدت پسند قوتوں کی جانب سے مداخلت کے خطرے سے دوچار رہیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں جہاں ایک طرف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، وہاں دوسری طرف طلبہ مظاہرین حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ہانگ کانگ کی سرکاری عمارتوں اور بڑی بڑی سڑکوں کے سامنے اب بھی چند سو مظاہرین دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن پچھلے ماہ کے مقابلے میں مظاہرین کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پیر کے روز طلبہ رہنماؤں نے سیاسی اصلاحات کے مطالبے پر حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے۔ ہانگ کانگ کی حکومت کے آئینی امور کے انڈر سیکرٹری لاؤ کانگ نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت قابل توجہ ہے اور فریقین مذاکرات پر راضی ہو گئے ہیں۔ ملاقات اور مذاکرات کھلے ماحول میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میڈیا اور عوام کی رسائی ان تک ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ باہمی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ براہ راست مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ دوسری طرف کچھ طلبہ رہنماؤں کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات حکومت کی جانب سے ٹالنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نوجوان طالب علم کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتے۔ اس سے پہلے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بس عام سے مشاورت اور گپ شپ تھی اور اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آنے والے مذاکرات بھی اسی نوعیت کے ہوں۔ مظاہرین کی تعداد کم ہو جانے کے باوجود طلبہ لیڈر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ ان مظاہروں کی وجہ سے ہانگ کانگ کے شہریوں کو جو دشواریاں اٹھانی پڑ رہی ہیں ان میں کمی آئے اور وہ اپنے معمولات زندگی جاری رکھ سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں چین کی حکمرانی کے خلاف ہونے والے بڑے مظاہرے تائیوان میں بھی جاری انتخابی مہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تائیوان میں ایک حکومت خود اختیاری ہے، لیکن تائیوان کے بہت سے شہریوں کو ڈر ہے کہ کسی روز چین ان پر حکمرانی کرے گا، کیونکہ وہ متحد ہونے پر زور دے رہا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے تائیوان کی حکمران جماعت اور ایک زیادہ چین مخالف جماعت ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کے حق میں بیانات دے رہی ہیں۔ اس بارے میں رالف جیننگز کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے۔
نومبر میں ہونے والے مقامی انتخابات تائیوان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ حکمران نیشنل پارٹی کی فتح اس بات کا اشارہ ہوگی کہ سن 2016 میں صدارت اس کے پاس ہی رہے گی، اور اس کے معنی مزید 4 سال کے لیے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ چین اس حکومت خود اختیاری والے جزیرے پر اپنی حاکمیت کا دعوے دار ہے اور اسے واپس لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اگر آئندہ ماہ اور پھر صدارتی انتخابات میں حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پھر چین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آئے گی۔ اس تناظر میں ہانگ کانگ میں ہونے والے جمہوریت نواز مظاہرے تائیوان کی سیاست اور چین کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ چند تائیوانی شہریوں کو خدشہ ہے کہ اگر ان کی حکومت چین کے ساتھ زیادہ جارحانہ طرز عمل روا رکھے گی تو وہ بیجنگ کی حاکمیت میں آ سکتے ہیں۔ تائیوان کی چینگ جونگ کرسچن یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد شین لی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے صدر سخت دباؤ میں ہیں کہ وہ چین کے خلاف سخت بیانات دیں۔ شین لی کا کہنا ہے، لوگوں میں آج کل ایک عمومی خوف پایا جاتا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کہیں سیاسی یا معاشی ذرائع سے ان پر قبضہ نہ کر لے، اس لیے اب اگر صدر بہت کمزور ہوگا تو میرے خیال میں چین تائیوان کے معاملے پر زیادہ سختی کا مظاہرہ کرے گا۔ ستمبر کے اواخر میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں تائیوان کے صدر ما یینگ جیو کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی رائے ہانگ کانگ کے عوام اور چین کی عالمی ساکھ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ان کی حکومت کی مین لینڈ افیئرز کونسل نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ہانگ کانگ کے عوام کے مطالبات پر غور کرے۔ گزشتہ ہفتے تائیوان کی اپوزیشن پارٹی نے چین سے کہا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں جمہوری انتخابات کے انعقاد کی اجازت دے۔ تائیوان کی ٹیم کانگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے استاد چین آئی سن کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں اب یہ دباؤ محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں چین کے خلاف سخت موقف اپنانا چاہیے۔ چین کا کہنا تھا، ایسے الفاظ ہیں جو کہ بالعموم نرمی یا پھر سرسری معنی لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں تو نیشنلسٹ اور ڈیموکریٹک دونوں جماعتوں کو زیادہ سخت آواز میں بات کرنی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ ماہ چین کے صدر یی جن پنگ کا کہنا تھا کہ وہ تائیوان کے ساتھ اسی طرح کے اتحاد کا تصور رکھتے ہیں جیسا کہ چین کا ہانگ کانگ کے ساتھ ہے۔ تائیوان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا، تاہم اب اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ کیا آئندہ ماہ بیجنگ میں دونوں صدور کے درمیان پہلی ملاقات کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے یا نہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ کے قبضے کے خلاف شہر کا دفاع کرنے والے کرد اس مرحلے کے قریب ہیں جب وہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ساتھ مزید لڑائی جاری رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ امراض پر قابو پانے والے امریکی مراکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ افریقہ میں ایبولا کے خلاف جنگ طویل اور مشکل ہو گئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مرض کے خلاف کچھ پیش رفت کے اشارے مل رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وائرس ایبولا سیرالون، لائبیریا اور میشیگن کی معیشت کے لیے براہ راست نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ مائکرو بلاگنگ کے بین الاقوامی پلیٹ فارم ٹویٹر نے امریکہ کے محکمہ انصاف اور ایف بی آئی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ دعوے کی بنیاد حکومت کی جانب سے اس کے صارفین کی نگرانی سے متعلق مزید معلومات کے اجرا کے حق سے متعلق ہیں۔ یہ دعویٰ منگل کو کیلیفورنیا کی ایک عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ملکی یونیورسٹیوں سے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی طالب علموں اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ جب یونیورسٹی کے پروفیسر کچھ ایسے بیانات دیں جو حکمران اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پروان چڑھائے جانے والے نظریات سے متضاد ہوں تو ملک کو اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. منگل کو تہران یونیورسٹی سے نشر ہونے والی اپنی تقریر میں صدر روحانی نے ایسے خدشات کو مسترد کر دیا کہ ان کا یہ اقدام ملک میں لاقانونیت کی حوصلہ افزائی کرے گا. انہوں نے کہا کہ ملک کو بین الاقوامی ماحول سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
29 ستمبر کو اشرف غنی احمد زئی نے افغانستان کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. وہ حامد کرزئی کی جگہ افغانستان کے صدر بنے ہیں جو سن 2001 سے اقتدار میں تھے. حلف برداری کے بعد اشرف غنی نے مشترکہ قومی حکومت کے معاہدے کے تحت سب سے پہلے صدارتی عہدے کے لیے اپنے سب سے بڑے حریف ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے چیف ایگزیکٹو کے طور پر حلف لیا. معاہدے پر 21 ستمبر کو دستخط ہوئے تھے. معاہدے کو ملک میں جاری اس سیاسی تعطل کو توڑنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا جس کی وجہ سے حکومت کا تمام کاروبار تقریباً رکا ہوا تھا اور معیشت متاثر ہو رہی تھی. افغانستان کی تاریخ کے اولین پرامن اور جمہوری انتقال اقتدار کا راستہ بے حد طویل اور دشوار گزار تھا. 8 مہینے سے جاری متنازع انتخابی عمل کے بعد جس میں صدارتی انتخاب کے 2 ادوار اور دوسرے مرحلے کے انتخابی نتائج کی دوبارہ مکمل گنتی شامل تھی، افغانستان کے سابق وزیر خزانہ اور عالمی بینک کے سابق معیشت دان ڈاکٹر اشرف غنی کو افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کی جانب سے فاتح قرار دیا گیا. اس موقع پر افغانستان کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی قومی عبوری حکومت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم پرعزم ہیں. عبداللہ عبداللہ کے بقول، ہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھی بن کر ملک میں اتحاد قائم کرنے کے لیے کام کریں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ اشرف غنی احمد زئی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ عبداللہ کو اس تاریخی آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہے. جان کیری نے کہا کہ دونوں محب وطن اور اپنے ملک کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں. اس کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ تعاون و اتحاد کے جس جذبے کے تحت یہ دونوں مل جل کر امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے افغان عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے قومی شراکت داری کی حکومت بنانے پر آمادہ ہو گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ کے بقول، یہ ایک آغاز ہے، انجام نہیں. مشکل فیصلے ہونے ابھی باقی ہیں. افغانستان کی تاریخ کے اس نئے باب کے آغاز پر امریکہ ایک خود مختار، متحدہ اور جمہوری افغانستان کے ساتھ گہرے اور پائیدار تعلقات کی امید کرتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکہ میں سیاحوں کا ایسے مقامات کی سیر کو جانا بہت عام ہے جو امریکہ کے صدور سے وابستہ رہ چکی ہوں. ان میں سے کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اب کسی کی ذاتی ملکیت میں ہیں، جبکہ زیادہ تر نیشنل پارک سروس یا نیشنل آرکائیوز کے زیر انتظام ہیں. لیکن ایسی جگہیں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور بزنس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کین فراباغ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک خصوصی صدارتی آبائی قصبہ ایسا ہے جو یہاں آنے والوں کے لیے منفرد مقام کی حیثیت رکھتا ہے. امریکی آرمی سارجن سدھیر شرشتہ نیپال کا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. یہ اتوار کی ایک دھند آلود صبح ہے. سدھیر اپنے زیادہ تر ہندو قومیت والے آبائی ملک سے 13,000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں. وہ یہاں ان سینکڑوں لوگوں میں سے ایک ہیں
جو جنوبی امریکی ریاست جارجیا کے دور دراز علاقے میں ایک چرچ میں داخل ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ پلینز علاقے کے چھوٹے سے قصبے میں غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آج جو بھی یہاں موجود ہیں، ہم سب مل کر اس فوجی کا، اس کی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جین ویلیم مارانتھا بیپٹسٹ چرچ کی رکن ہیں، جو شاید اس 766 افراد کے قصبے کے 8 چرچوں کا سب سے بڑا چرچ نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑا سیاحتی مقام ہے۔ سارجن شرشتہ یہاں آنے سے قبل بخوبی اس بات سے آگاہ تھے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور زندگی کو تبدیل کرنے والے تجربے جیسا ہے۔ یہ زندگی بھر میں ملنے والے صرف ایک موقع کی طرح ہے۔ مرانتھا ایک چرچ سے بڑھ کر مقام رکھتا ہے، یہ ایک زندہ تاریخ کی طرح ہے اور مقامی معیشت کے لیے اچھے بزنس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرانتھا کے رہائشی سنڈے اسکول ٹیچر بھی امریکہ کے سابق صدر رہ چکے ہیں۔ اس چرچ کے اب تک تقریباً 150 ارکان ہیں، ان میں سے 25 یا 30 کسی بھی اتوار کے روز دیکھے جا سکتے ہیں۔
When I teach, planes prospers. Isaiah, the great prophet, lived at the same time as his king did.
لیکن جن دنوں میں صدر کارٹر سنڈے اسکول میں لیکچر دیتے ہیں تو یہاں خالی جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔
A lot of those people tell me they've never been in a church before in their life, but they just come to hear a politician teach the Bible and
so بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی بھر میں کبھی بھی چرچ نہیں گیا، اور وہ یہاں ایک سیاستدان کی مذہبی تعلیمات سننے کے لیے آئے ہیں۔ جمی کارٹر کے صدر بننے سے قبل اور اس کے بعد بھی ان کا مذہب ان کی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے۔
He trusted in the Lord, the God of Israel.
وہ 18 برس کی عمر سے سنڈے اسکول قسم کی تعلیمات دیتے آ رہے ہیں۔ اب ان کی عمر 90 برس ہو گئی ہے۔ ان کی کلاس ہمیشہ کی طرح بڑی ہوتی ہے اور مختلف عقائد کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ جین ویلیمز کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے سیاح بائبل کی تعلیمات سے بڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔
You get an up-to-date history lesson sometimes.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں کبھی کبھار موجود وقت کی تاریخ تک درس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مسٹر جیمی کارٹر نے 140 سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا ہے اور وہ کارٹر سینٹر کے ایک سرگرم قیادت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اس چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں جہاں وہ 90 برس قبل پیدا ہوئے۔ سدھیر شرشتہ کہتے ہیں کہ میں انہیں ذاتی طور پر ملنے کا خواہش مند تھا، نہ کہ انہیں ٹی وی پر دیکھوں یا ان کی کتابیں پڑھوں یا ان کے بارے میں خبریں پڑھوں۔ جب سارجن سرشتہ نیپال میں اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے ملنے جائیں گے تو ان کے پاس پلینز علاقے کی سیر کے دوران خریدے گئے سووینیئر یا پوسٹ کارڈ سے زیادہ کچھ ہوگا۔ اب ان کے پاس امریکہ کے سابق کمانڈر ان چیف کے ساتھ لی گئی ایک تصویر بھی ہوگی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ نمک کی بجائے شکر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تحقیق کاروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ شکر کی زیادہ مقدار دماغ کے ایک اہم حصے پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں تیزی اور فشار خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیو یارک اور کینسس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے اس تحقیق میں فرانسیسی بالغان پر کیے جانے والے ایک حالیہ مطالعے کا حوالہ بھی دیا، جس کے نتیجے میں نمک اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان کوئی لنک ظاہر نہیں ہوا۔ امریکن جرنل آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق تحقیق کی قیادت کرنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر جیمس ڈی نیکولا نے کہا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی اصل وجہ نمک نہیں بلکہ شکر ہو سکتی ہے۔ اس مطالعے میں تجویز کیا گیا ہے کہ سوڈیم کے مقابلے میں شکر کا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلق ظاہر ہوا ہے۔ ڈاکٹر نکولا کے بقول صارفین کو نمک کم کرنے کی تلقین کرنے کی بجائے شکر سے باز رکھنا ایک زیادہ بہتر غذائی حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تحقیق زیادہ شکر کھانے کی وجہ سے انسانی صحت کو لاحق خطرات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جسم میں شکر کی بلند سطح دماغ کے ایک اہم حصے ہائپوتھلیمس پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی شرح اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جسم میں انسولین کی پیداوار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ انسولین ہارمون بھی دل کی دھڑکن میں اضافے کا ایک اہم سبب سمجھا جاتا ہے۔ کینسس سٹی میں مڈ امریکہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر نیکولا نے ایسے محققین سے اختلاف کیا ہے جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ نمک کم کھانے سے دل کی بیماریاں اور موٹاپے میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے برعکس تجویز پیش کی ہے کہ نمک میں کمی کرنے کی وجہ سے لوگوں میں میٹھے اور بھاری حراروں پر مشتمل کھانوں کی اشتہا بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس اور موٹاپے کے خطرات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ وجوہات کافی پیچیدہ ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ نمک کی کم سطح کی وجہ سے خون میں مخصوص چربی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر اسیم ملہوترا کے بقول، شکر سے درپیش خطرات کو عوامی سطح کے لیے بہت کم سمجھا گیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شکر سے ہمیں غذائیت نہیں ملتی، بلکہ بہت سے امراض کی وجہ بننے کے باعث شکر تنہا بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن کوئین یونیورسٹی آف لندن سے منسلک گراہم بیک گریگر کا کہنا ہے کہ نمک سے زیادہ شکر کو ہائی بلڈ پریشر کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے پیش کیے جانے والے ثبوت ناقابل یقین حد تک کمزور ہیں، کیونکہ دہائیوں پر پھیلے تحقیقی مطالعات میں نمک اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان مضبوط تعلق کو ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شکر بذات خود اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جسم کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر اس کی زیادتی کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر و فن میں کچھ ذکر ہو جائے اس فنکارہ کا جو بقول احمد فراز آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، شبانہ اعظمی۔ شبانہ اعظمی نے فن اور آرٹ کے دلدادہ گھرانے میں آنکھ کھولی، اور سن تھا 1950 اور تاریخ 18 ستمبر۔ والد کیفی اعظمی مشہور شاعر تھے اور والدہ شوکت اعظمی ایک سٹیج ایکٹریس تھی۔ شبانہ نے ممبئی سے سائیکالوجی میں گریجویٹ کی ڈگری لی اور پونا سے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے ایکٹنگ کا کورس کیا۔ شبانہ اعظمی کی شادی مشہور شاعر اور اسکرین رائٹر جاوید اختر سے ہوئی۔ شبانہ کی پہلی ریلیز فلم انکر تھی، جو ٹرو سٹوری پر مبنی تھی۔ اس کے بعد شبانہ نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور کئی نیشنل اور انٹرنیشنل فلم فیئر ایوارڈ اپنے نام کیے۔ شبانہ اعظمی نے چند ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا، ایک سوپ اوپرا، اور سٹیج پر بھی بہت سے ڈراموں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ شبانہ اپنے والدین کی طرح سوشل ورک میں بھی ہمیشہ پیش پیش رہیں، وہ ناانصافی ہو، بچوں کی زندگیوں کا سوال ہو یا ایڈس کی مہم، شبانہ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رشتے نہیں سم ہی شبانہ اعظمی کا نام فلم کے معیاری ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور یہ آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آخری اس نیوز آور کے لیے ایڈیٹر تھیں مدثر منظر، پروڈیوسر ہیں صفیہ کاظم، جبکہ انجینئر ہیں زینب عبدالرحمان. اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.